پیر 6 فروری کے سیروین کے ساتھ سہیل حلیم کا سلام۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس افغانستان کی خانہ جنگی میں عام نہتے شہریوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، ان میں بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں،
زیادہ تر لوگ جو مرے ہیں وہ افغان فورسز کے غلط آپریشن کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال عام شہریوں کی ہلاکتیں گزشتہ 8 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوئیں۔ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد حکومتی فوج اور جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں مارے گئے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے 8 سال قبل عام شہریوں کی ہلاکتوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹاڈا مچی یماموٹو نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ سن 2016 میں 11,500 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں 900 سے زیادہ بچے تھے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دکھ کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں کہ ایک اور سال گزر گیا، عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی۔ سن 2016 میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مطابق 11,418 عام شہری ہلاک ہوئے، جو کہ سن 2015 کے مقابلے میں 3% زیادہ ہیں۔ میں بچوں کے ہلاک ہونے کی تعداد میں خطرناک اضافے پہ زیادہ فکر مند ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان شہریوں کی ہلاکت اور زخمی ہونا بہت ہی افسوسناک ہے اور اسے روکا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پہ رد عمل دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ کراچی میں افغان قونصل خانے میں ایک محافظ نے فائرنگ کر کے وہاں تعینات 3rd سیکرٹری محمد زکی آبدہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات عبداللہ فاروقی سے۔
آج دوپہر افغان محافظ ہدایت اللہ نے فائرنگ کر کے افغان قونصل خانے کے 3rd سیکرٹری محمد زکی عبدو کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے محافظ کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیلوال نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر یہ اندرونی تنازع کا معاملہ لگتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محافظ کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق کلفٹن میں افغان قونصل خانے میں مبینہ فائرنگ کے واقعے کے بعد جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے نجی ٹی وی چینل بول کے پروگرام ایسا نہیں چلے گا پر پابندی عائد کر دی ہے، اور عدالت نے نجی ٹی وی انتظامیہ سے کہا ہے کہ تاحکم ثانی اس پروگرام پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ نے بول ٹی وی کی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود اگر مذکورہ پروگرام دوبارہ نشر کیا گیا تو متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عدالت نے اپنے حکم میں نجی ٹی وی کی انتظامیہ کے متعلقہ حکام سے ایسے نہیں چلے گا کہ نام سے نشر ہونے والے پروگرام بند کرنے سے متعلق تحریری یقین دہانی بھی طلب کی ہے۔ پیمرا کے حکام کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی میزبانی میں نشر ہونے والے مذکورہ پروگرام میں نہ صرف معاشرے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے بلکہ میڈیا اور معاشرے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کردار کشی بھی کی جا رہی ہے۔
چین نے ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں پہ امریکہ کی حکومت سے سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے چینی کاروباری اداروں کو نقصان پہنچے گا۔ 2 چینی کمپنیاں اور 3 افراد بھی اس بلیک لسٹ میں شامل ہیں، جن کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ہتھیاروں کے حصول کے پروگرام کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں تیسرے فریق کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ خیال رہے کہ ایران کی جانب سے میزائل ٹیسٹ کے بعد جمعے کے روز ٹرمپ انتظامیہ نے پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک پر لگائی جانے والی سفری پابندیوں کو چیلنج کرنے والی 2 ریاستوں واشنگٹن اور منیسوٹا کا کہنا ہے کہ یہ پابندی غیر آئینی ہے اور اس میں درست دستاویزات رکھنے والے افراد کو بھی سفر سے روکا گیا ہے، جبکہ ایپل، فیس بک اور گوگل سمیت کئی بڑی امریکی ٹیکنالوجی کی کمپنیز کی جانب سے بھی دستاویز جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے لگائی جانے والی سفری پابندی سے امریکہ میں کاروبار کو خاصا نقصان پہنچا۔ پہنچ رہا ہے۔ سین فرانسسکو کی اپیل کورٹ میں داخل کی جانے والی دستاویز پہ تقریباً 100 کے قریب امریکی کمپنیز نے دستخط کیے ہیں۔ کمپنیز کی جانب سے داخل بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کہ حکم نامہ معطل ہے، تاہم اس حکم نامے کے باعث ان 7 مسلمان ممالک سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بیان میں اس بات پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ امریکہ کی 500 سب سے قیمتی کمپنیوں میں تقریباً نصف کی بنیاد پناہ گزینوں یا ان کے بچوں نے رکھی تھی۔ شام کی صورتحال پہ نظر رکھنے والے مبصرین کے گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری مضبوط گڑھ حلب کو مکمل طور پہ حصار میں لے لیا گیا ہے، جبکہ شام کی حمایتی جنگجوؤں نے حلب کے علاقے جانے والی مرکزی سڑک کو منقطع کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج آغاز افغانستان میں امن و امان کی صورتحال سے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ برس یعنی سن 2016 میں 11,500 عام شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، ان میں بچوں کی بھی ریکارڈ تعداد شامل تھی۔ یو این نے 8 سال پہلے سویلین ہلاکتوں کا باقاعدہ طور پر ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا۔ افغانستان میں یو این کے مشن کے مطابق گزشتہ برس زیادہ تر لوگ حکومتی افواج اور عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ تفصیلات کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان حکومت مسلح مخالفین کے ساتھ جنگ میں سال 2016 میں عام شہریوں کے ہلاکت اور زخمیوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ یاماموتو تاداماچی کے مطابق اس تعداد میں بچوں کی ہلاکت تشویشناک بات ہے۔
مجھے دل کی گہرائی سے افسوس ہے کہ یہ رپورٹ پیش کرتا ہوں کہ سال 2016 میں عام شہریوں کی ہلاکت میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 11,418 افغان شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جو سال 2015 کی بنسبت 3% اضافہ ہے۔ خاص طور پر بچوں کے خطرناک طور پر ہلاکتوں میں اضافہ میرے لیے تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2016 میں 923 بچے مارے گئے ہیں اور 2,500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جو سال 2015 کے بنسبت 24% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ کابل اور جنوبی صوبہ ہلمند میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ سال 2016 میں اقوام متحدہ نے 3,500 عام شہریوں کی ہلاکت اور 7,920 عام شہری کے زخمی ہونے کی ریکارڈ کی ہے۔ ہلاکت اور زخمیوں کی مجموعی تعداد 11,418 ہے، جو ایک سال میں عام شہریوں کی ہلاکت اور زخمیوں میں گزشتہ 8 سال کی بنسبت سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں کابل، اس کے بعد جنوبی صوبے ہلمند، قندہار، ننگرہار، اورزگان، قندوز اور فاریاب صوبوں میں واقع ہوا ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش نامی شدت پسند گروہ کی جانب سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں سال 2015 کی بنسبت 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سال 2015 میں 39 عام شہری داعش کے حملوں میں مارے گئے تھے، جبکہ سال 2016 میں داعش کے حملوں میں مارے گئے عام شہریوں کی تعداد 209 تک پہنچ گئی ہے جو زیادہ تر شیعہ کمیونٹی سے وابستہ تھے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ یاماموتو تادامیچی نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کہا کہ داعش کی جانب سے عام شہریوں کو ٹارگٹ کرنا ان کے لیے تشویش کی باعث بنتی جا رہی ہے۔
Now, with regard to Daesh, we are concerned, naturally.
داعش کے حوالے سے ہم خاص کر فکر مند ہیں، کیونکہ کابل میں انہوں نے جو کچھ کیا، خاص کر ایک مظاہرے اور دو مسجد پر حملے عام شہریوں پر ٹارگٹ حملے تھے، اور اسے جنگی جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ داعش کے حملوں کی نوعیت بہت خطرناک اور بری ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو ہمیں فکر مند کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس رپورٹ میں افغان حکومت مخالف عناصر، خاص کر طالبان، کو 60% عام شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکی افواج 24% عام شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پریس کانفرنس کے لمحوں بعد طالبان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جانبدارانہ ہے۔
My message is clear. The responsibility lies on the fighting parties to change practice on the battlefield in order to save civilian lives.
اس رپورٹ کے ریلیز ہونے کے بعد افغانستان میں اقوام متحدہ کے حکام نے جنگی دڑوں سے مطالبہ کیا کہ عام شہریوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
تو سوال یہ ہے کہ صورتحال اتنی کیوں بگڑ رہی ہے اور حکومت افغانستان کا کیا موقف ہے؟ تجزیے کے لیے میں نے بی بی سی کی پشتو سروس کے سینئر صحافی عنایت یاسینی سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ اس رپورٹ سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے۔
میرے خیال میں یہ پہلی بات نہیں ہے کہ یو این افغانستان میں ایسی رپورٹ جاری کر رہا ہے، 2009 سے جاری کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سویلین کیجولٹی کو رکنے کے لیے دونوں دڑوں کو پیش آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں دیکھا۔
اور حکومت کی طرف سے کیا رد عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی کافی خراب روشنی میں پیش کیا گیا ہے؟
ایک چوتائی کہ سول اینڈ کیجولٹی کا ذمہ وار حکومت کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے افغان پریزیڈینشل پیلس سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ایسی کوئی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور اس کو جو ذمہ وار ہوتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو کورٹ تک لے آتے ہیں، لیکن بظاہر ہم نے کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ بدقسمتی سے نہ حکومت نہ طالبان ایسے جانب زیان سے کوئی درس نہیں، سبق نہیں سیکھتا۔ ہم کئی دن دیکھتے ہیں، ہلمند میں ہو، کندوز میں ہو، خود کابل میں ہو، وہ عملے کرتے ہیں اور بدقسمتی سے عام لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں۔
اچھا، دولت اسلامیہ یا آئسس کہلائی جانے والی تنظیم کے حملوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے، تو اس صورتحال سے حکومت کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے یا طالبان کو؟
ایسے کہ اس کے حملے متوجہ ہے حکومت کو، اور کابل میں مینلی متوجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ داعش کے حملوں میں یہاں سے اضافہ ہے کہ اس کے جو ٹارگٹس ہیں اس میں اضافہ ہے، اس کے تلفات اور تاوان ہے اس میں 10% داعش کے حوالے سے اضافہ ہے۔ ہم نے دیکھا جب کابل میں، میں کچھ عرصہ پہلے کابل میں تھا، جب ہم ادھر سیکورٹی فورسز سے بات کرتے تھے تو وہ دعوے کر رہے تھے کہ انہوں نے داعش کو دھکیل دیا ہے، اس کے جو مین مرکز ہے وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں سے قریب ننگرہار صوبے میں ہے، اور یہ بھی کیا جاتا ہے، وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں اورگزے ایجنسی سے بھی لوگ ہیں۔ حکومت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دھکیل دیا ہے، لیکن پھر وہ حکومت وہاں اپنے ٹکانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ آپریشن کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس کے بعد داعش پہ رہتے ہیں۔ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ داعش کے حملے زیادہ ہوئے، اور داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں اقلیت شیعہ کو ہدف قرار دیا گیا تھا پچھلے سال میں۔ حکومت کو ایک پرابلم ہوگی، لیکن جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹریک پر ہے اور داعش کے پیچھے جا رہے ہیں۔
اچھا، بس آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ یہ کیجولٹیز سویلینز کی ہیں، عام شہریوں کی ہیں، تو ایک عام افغان وہاں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟
ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہوں. اگر شہروں میں ہو تو آپ کو ہمیشہ بڑے شہر میں ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سوسائڈ بمبر آ جائے, کوئی وہاں ایک مقناطیسی بم وہ بہت عام ہے, وہ کسی کار میں ہو وہ پٹ جائے, ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے 40 سال سے یہ آ رہا ہے, اور اگر یہ دونوں دڑے اس فگر کو دیکھیں, یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو وہی اس فگر تھے کہ یو این کو ملے ہیں, اس سے زیادہ ہے. اس میں طالبان کے زیان اور حکومت کے جو بندے عسکر آرمی والے مرتے ہیں, پولیس والے مرتے ہیں, اس کی ذکر نہیں. اس افغانستان کے لیے تباہی ہے. اگر دونوں دڑے بیٹھتے اور اس کو سوچے کہ تباہی کس کے لیے, ہر سال رپورٹ آتے ہیں لیکن کوئی بھی اس پر کان نہیں دھرتا.
بی بی سی پشتو کے عنایت یاسینی. جب سے افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری افغان نیشنل آرمی نے سنبھالی ہے, امن و امان کے تعلق سے تشویش بڑھی ہے. موسیٰ خان جلالزئی نے خطے کے امور پر کئی کتابیں لکھی ہیں, جن میں ایک کتاب افغان فوج کے بارے میں بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا افغان آرمی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے.
دیکھیے, بالکل نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ افغان آرمی کوئی پروفیشنل آرمی نہیں ہے. اس میں وار لارڈز اور وار کرمنل کے ریکمینڈیڈ لوگ ہیں, انہوں نے شامل کیا ہے اور مختصر سی ٹریننگ دے کر ان کو فوج میں بھیج دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ طریقہ جنگ کا طریقہ بتاتا نہیں ہے. پیر ایتھنیکلی ڈیوائڈ ہے, لسانی بنیادوں کی تقسیم ہے, اس لیے وہ جن علاقوں میں بھی جاتے ہیں وہ جو ہے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کے غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے. اور اس سال جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مرے ہیں وہ افغان فورسز کے غلط آپریشن کی وجہ سے مارے گئے ہیں.
اچھا, نہیں, لیکن اس میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی افواج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان کی زد میں آ کر لوگ مرے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں سے کافی حد تک بچا بھی جا سکتا تھا, لیکن آپ کے خیال میں اب ہونا کیا چاہیے, کیونکہ جب سے نیٹو نے تھوڑا سا ایک اپنا رول ختم کیا ہے وہاں عسکری کارروائیوں میں, آپ کے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, امریکن گورنمنٹ کی انٹرسٹ اب افغان آرمی میں زیادہ نہیں رہی ہے, کیونکہ ان کا چونکہ نیو کولڈ وار شروع ہو چکا ہے چائنا اور رشیا کے خلاف, ان کی زیادہ انٹرسٹ داعش کو یا اسلامک اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنے کی ہے. اور وہ افغان فورسز کو اس لیے افغان فورسز داعش کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں اور نہ ان کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ تو صرف طالبان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. تو داعش بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے, اور اب حکمت یار بھی چونکہ انہوں نے بلا لیا ہے اور ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے تاکہ چائنا اور رشیا کے خلاف جو اپنا کولڈ وار افغانستان سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. مگر افغان فورسز کی ٹریننگ, افغان فورسز کی جدید وسائل, اور اس میں بالکل نہ نیٹو دلچسپی لے رہی ہے اور نہ امریکن گورنمنٹ دلچسپی لے رہی ہے.
اچھا, اس رپورٹ کے بعد ایک واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے جس کی آپ نے بھی منظر کشی کی, تو کیا افغان حکومت یا اقوام متحدہ یا مغربی دنیا کی حکمت عملی میں اس رپورٹ کے بعد یا اس کی بنیاد پر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟
دیکھیے, نیٹو اور امریکہ اگر چاہے تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ افغانستان ایک مقبوضہ ملک ہے, ایک غلام ملک ہے, اور ان کو جو ہے امریکہ اور نیٹو کی اجازت کے بغیر ایک بیان جاری کرنے کا بھی حق نہیں ہے. تو اس لیے افغان حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ خود سیاسی جو ہے ٹسل میں مبتلا ہے اور کرسی کی جنگ میں مبتلا ہے. وار لارڈ اور وار کرمنل کی حکومت سے اگر نیٹو اور امریکہ انٹرسٹ لے تو حالات افغانستان کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف 5 مہینے میں, گزشتہ 5 مہینوں میں 10,000 افراد مارے گئے ہیں. یہ دنیا کے تاریخ میں جو ہے یہ انوکھا واقعہ ہے کہ 5 مہینے میں 10,000 افراد مارے جاتے ہیں. یہ بھی ایک رپورٹ ہے.
موسیٰ خان جلال زئی. افغانستان کی موجودہ صورتحال پیچیدہ ہے, یہ تو کوئی راز نہیں, لیکن اسے جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جیو پولیٹیکل لحاظ سے ایک حساس علاقے میں واقع ہے. میں نے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ افغانستان کے اندرونی خلفشار پر کیا علاقے کی سیاست اب بھی اثر انداز ہو رہی ہے.
دیکھیں, افغانستان کے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایشیا کا دل ہے, اگر دل بیمار ہوگا تو پھر سارا جو بدن ہے, وجود ہے, وہ بیمار ہوگا. افغانستان کے حالات تقریباً 38 سال سے خراب ہیں, اور اس کا بڑا منفی اثر پڑا ہے مختلف ملکوں کے اوپر، خاص طور پہ جو ہمسایہ ممالک ہیں، سب سے بڑھ کر پاکستان کے اوپر. یہاں پہ ایک وقت میں 60 لاکھ افغان مہاجر تھے، آج کل بھی تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجر ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن چونکہ یہ اکثر جو ممالک ہیں ان کے جو بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بہت لمبے ہیں اور غیر محفوظ بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ جو 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے تو یہ تو بالکل ہی غیر محفوظ ہے، اور یہاں پہ تقریباً ہر چیز کا آنا جانا ہے. یہاں پہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اسلحہ بھی آتا ہے، منشیات بھی آتی ہیں، اور افغان مہاجرین اور ملیٹنٹس بھی آتے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اوپر تو بہت ہی ایک منفی اثر پڑتا ہے. پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اپنے بارڈر کو محفوظ بنائیں، بارڈر مینجمنٹ کریں، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے. تو یہ ابھی جو یہ یو این کی نئی فگرز آئی ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، تو پھر افغانستان کے عوام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ان کے ہاں ہو رہی ہے یہ اندرونی مسئلہ بھی ہوگا لیکن اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے، اور باہر کے ممالک جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کو جو حملے کرتے ہیں امداد دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس لیے اتنا خون بہتا ہے اور اتنے لوگ وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہیں پاکستان اور افغانستان کے، اور آگے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ یہ مل کر کوئی جنگ کریں گے دہشت گردی کے خلاف یا مل کر یہ کوئی امن کے لیے کوشش کریں گے.
اچھا رحیم اللہ صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں بھی اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہی سرگرم ہے، تو کیا اس رپورٹ کا پاکستان پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2009 کے بعد یہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ افغانستان فرار ہو گئے تھے. پہلے سوات سے لوگ گئے، اس کے بعد سے باجوڑ، ممن، اورکزئی، وزیرستان، یہاں سے بھی لوگ گئے خیبر، اور ان کو وہاں پناہ ملی ہے. نہ صرف تحریک طالبان بلکہ جماعت الاحرار اور لشکر اسلام جو منگل باغ کی تنظیم ہے، یہ سب کو پناہ ملی ہے افغانستان میں. اور پاکستان کی یہ شکایت ہے کہ افغانستان کی حکومت یا امریکہ اور نیٹو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، اور یہ لوگ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، انڈیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور یہ پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان کے الزامات ہیں، پاکستان کے خلاف بھی الزامات لگتے ہیں کہ یہاں پہ افغان طالبان ہیں، حقانی نیٹ ورک ہیں. تو یہ الزام تراشی تو ہوتی ہے، اس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آپس میں تعاون نہیں ہے کوئی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنا عدم اعتماد ہے کہ اس کو پہلے دور کرنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی اور پھر معاملات ٹھیک ہوں گے.
اچھا رحیم اللہ صاحب، بس آخر میں یہ اور بتائیے کہ افغانستان میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے کئی کثیر ملکی فورم سرگرم ہیں، تو کیا یہ مانا جائے کہ ان کی کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی؟
ابھی تک تو کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی طالبان کی، افغان حکومت کی، یا جو باقی ملک ہیں ان کے حوالے سے، وسیلے سے، جس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو. اب مزید نئی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک تو پاکستان اور افغانستان براہ راست بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک روس کا اس کے اندر ایک رول ادا کرنا، جو روس نے میٹنگ بلائی، روس، چین اور پاکستان، وہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سارے جو علاقائی ممالک ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں، یہ کوئی مل کر کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ طالبان کے اوپر اور افغان حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، تو پھر شاید بات چیت شروع ہو. لیکن بات چیت شروع کرنا ہی اتنا مشکل ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، کہ اس کو پھر کامیاب بنانا اور کوئی معاہدہ اگر ہو جائے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، وہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہوگا. تو امکانات تو کم ہیں لیکن کوششیں ہو رہی ہیں.
افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلمان نام والے کسی شخص کے مقابلے میں انگریزوں جیسے نام والے نوکری کے امیدواروں کو 3 گنا زیادہ تعداد میں انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری.
بی بی سی کے انسائٹ آؤٹ پروگرام نے ایک ہی طرح کی علمی لیاقت اور تجربے والے دو سی وی ایڈم اور محمد کے نام سے 100 کمپنیوں کو روانہ کیے جنہوں نے نوکریوں کے لیے اشتہار دے رکھا تھا۔ ایڈم کو 12 جگہوں سے انٹرویو کی پیشکش کی گئی جبکہ محمد کو صرف 4 جگہ سے بلایا گیا۔ ان دونوں نقلی ناموں سے لندن میں ایڈورٹائزنگ اور سیلز کے بزنس مینیجر کے طور پر 100 کمپنیوں میں درخواست دی گئی تھی۔ 2.5 مہینے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ایڈم کو محمد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جگہوں سے بلاوا آیا۔ ان دونوں کے سی ویز کو 4 جاب کی سائٹوں پر بھی ڈالا گیا جہاں سے 5 کمپنیوں نے ایڈم سے رجوع کیا جبکہ محمد سے صرف 2 کمپنیوں نے رابطہ کیا۔ یہ تجربہ چھوٹے پیمانے پر کیا گیا تھا لیکن یہ پہلے کی جانے والی تحقیقات کے نتائج سے بہت مماثل ہے جن میں یہ پایا گیا ہے کہ برطانیہ کے مسلمانوں کی اعلیٰ عہدوں پر نمائندگی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے مقابلے میں کم ہے۔ برسٹل یونیورسٹی کے پروفیسر تقی محمود کا کہنا ہے کہ مسلمان نام والے سی وی کو 3 میں سے 1 معاملے میں ہی خاطر میں لایا جاتا ہے۔
یہ تھیں شمائلہ جعفری۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبریں عبد الرشید شکور کے ساتھ۔
ایلسٹر کوک انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 59 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کی۔ بھارت کے دورے میں ٹیسٹ سیریز میں 4-0 کی شکست کے بعد ان پر کپتانی چھوڑنے کے سلسلے میں زبردست دباؤ تھا۔ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بھارت میں ہونے والے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ T20 میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقی ٹیم 100 رنز بنا پائی۔ پاکستان نے مطلوبہ اسکور 16 اوور میں پورا کر لیا۔ بدر منیر نے 60 رنز اسکور کیے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ یہ پاکستانی بلائنڈ ٹیم کی اس عالمی کپ میں مسلسل 6ویں کامیابی ہے۔ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا کل سے کولمبو میں آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستانی خواتین ٹیم اپنے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کے مد مقابل ہوگی۔ دیگر میچوں میں سری لنکا کا مقابلہ بھارت سے، آئرلینڈ کا زمبابوے سے، جبکہ بنگلہ دیش کا مقابلہ پاپوا نیو گینی سے ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے اس سال اکتوبر سے تینوں فارمیٹس یعنی ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں یکساں DRS نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ICC ورلڈ T20 میں جو آئندہ سال ہوگا پہلی مرتبہ DRS کا استعمال کیا جائے گا۔ آئرلینڈ اور افغانستان کو ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ دیے جانے کے بارے میں فیصلہ ICC کے اپریل میں ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ ICC نے اپنے حالیہ اجلاس میں افغانستان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا درجہ دے دیا ہے۔ برطانیہ نے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اس نے کینیڈا کو 3-2 سے شکست دی، لیکن فیصلہ کن میچ کا اختتام افسوسناک انداز میں ہوا جب کینیڈا کے 17 سالہ کھلاڑی ڈینس شفالوف نے اپنا غصہ گیند پر اتارا جو امپائر کی آنکھ کے قریب لگی، جس کے بعد کھیل روک دیا گیا اور برطانیہ کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ کیمرون نے افریقن نیشن کپ فٹ بال جیت لیا۔ فائنل میں اس نے مصر کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔
پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ پاکستان کے فلم سینسر بورڈ نے انڈین فلم رئیس کو پاس کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پیش کریں گے ایک خصوصی رپورٹ ایرانی کلاسیکل میوزک پر۔ لیکن فی الحال وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال عام شہریوں کی ہلاکتیں 8 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوئیں، جن میں 900 سے زائد بچے تھے۔ کراچی میں افغان قونصل خانے میں ایک محافظ نے فائرنگ کر کے وہاں تعینات 3rd سیکرٹری کو ہلاک کر دیا۔ چین نے ایران پہ لگائے جانے والی پابندیوں پہ امریکہ کی حکومت سے سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے چینی کاروباری اداروں کو نقصان پہنچے گا۔ ایپل، فیس بک اور گوگل سمیت کئی بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کی جانب سے اپیل کورٹ میں جمع کرائی جانے والی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سفری پابندیوں سے امریکہ میں کاروبار کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ صومالیہ میں شدت پسند گروپ الشباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کرنے کے الزام میں 4 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین بی بی سی کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلمان ممالک کے شہریوں پر عائد سفری پابندیوں کی معطلی سے متعلق عدالتی حکم کے بعد عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ میں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اس جج پر عائد ہوگی جس نے ان کا حکم نامہ معطل کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے سبان ناز سے۔
ریاست واشنگٹن اور منیسوٹا کے وکلا نے سین فرانسسکو میں ایک وفاقی عدالت سے اس پابندی کو عبوری طور پر معطل کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 7 مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر لگائی گئی سفری پابندی کو بحال کیا گیا تو افراتفری کا عالم دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ وکلا کی درخواست کو گوگل، فیس بک اور ایپل جیسی امریکہ کی اہم ترین ٹیکنالوجی کمپنیوں کی حمایت حاصل ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ پابندی ان کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کے بعد سرحدی حکام کو امریکہ آنے والے لوگوں کی انتہائی احتیاط سے جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں جج جیمز رابرٹ کو مضحکہ خیز اور نام نہاد جج قرار دیا اور کہا کہ عدالتیں ان کا کام مشکل بنا رہی ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا ملک معصوم ہے؟ تاریخ پر نظر ڈالیں، ہم نے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ میں عراق میں جنگ کے خلاف تھا، کتنے ہی لوگ قتل ہوئے۔ یقین کریں ہمارے ارد گرد ہمارے بے شمار دشمن ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلہ انتہائی آسان ہے اور عدالتی حکم ان کے مقصد کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ ہے۔ عبداللہ الرافے نے لاس اینجلس ایئرپورٹ پر اپنے تجربے کے بارے میں صحافیوں کو بتایا،
یہ بڑا آسان عمل تھا، دوسری بار چیکنگ کی ہی نہیں گئی۔ ایک افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور پوچھا یہاں کیوں آئے ہو، کہاں رہتے ہو، اور بس مجھے آسانی سے انٹری مل گئی۔
نائب صدر مائک پینس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دفاع میں کہا،
ہمیں خطرناک دشمنوں کا سامنا ہے۔ ویزا حاصل کرنے میں آسانیاں ملک سے باہر ہمارے دشمنوں کو متاثر کرتی ہیں، اور اگر صاف کہوں تو ان کو بھی جو ملک میں رہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان کا دائرہ کار محدود کرنا چاہتے ہیں۔
ڈیموکریٹس اور بعض ریپبلکنز نے صدر کی جانب سے عدلیہ کو نشانہ بنائے جانے پر تنقید کی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر پیٹرک لی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ آئینی بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری جانب سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے سربراہ مچ میکونل نے کہا کہ ججوں پر انفرادی تنقید سے اجتناب بہتر ہے۔ امریکہ کے کسٹمز حکام نے امریکی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ جب تک معاملہ عدالت میں ہے وہ پابندی سے متاثرہ ممالک کے شہریوں کو امریکہ لا سکتے ہیں، لہٰذا فضائی کمپنیز نے بھی ان 7 ملکوں سے مسافروں کو امریکہ لے جانے کے لیے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ لیکن اگر ٹرمپ انتظامیہ جج کے فیصلے کے خلاف ہنگامی حکم امتناعی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔
یہ تھیں سبان ناز۔ آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں گزشتہ روز برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے 9 افراد کی آج تدفین کر دی گئی، جبکہ متاثرہ علاقے شیر شال میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل سید انور شاہ سے۔
حکام کا کہنا ہے کہ شدید بارش اور برفانی تودے گرنے کے باعث گزشتہ روز ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن کی آج آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے برفباری کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 3-3 لاکھ روپے کے مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں بند ہونے والی شاہراہوں کو کھولنے کے لیے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے چترال کے ڈپٹی کمشنر شہاب یوسف زئی نے بی بی سی کو بتایا کہ عوامی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے علاقے میں امدادی کاروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہے۔
کرم چشمہ ہمارا مین روڈ ہے، چترال بیر روڈ ہے،
چترال دروش، چترال بونی ملکو، مستوج وغیرہ، اس پہ کام ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے. ڈیتھ کمپنسیشن میں جو ہے تو میں نے چیک جو ہے تو وہ لیگل لیئرز کے طرف بھیج دیے ہیں. ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں اور وہ کہیں رات کو پہنچیں گے اور ان کی ابھی کنفرمیشن نہیں آئی ہے. چیک میں نے ان کو بھیج دیے ہیں. 3 لاکھ روپے پر پرسن.
علاقے کی مقامی شخص محکم دین کہتے ہیں کہ علاقے میں نظامی زندگی تحال مفلوج ہے، جس کی بنیادی وجہ بالائی علاقوں کو چترال شہر سے ملانے والی سڑکوں کا بند ہونا ہے.
تمام سڑکیں بند ہیں اور بجلی منقطع ہے. بازاروں میں ایک سنسان بازار سنسان ہے. اسپتالوں میں لوگ کوئی نہیں پا رہے. شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. محکمہ سی این ڈبلیو چترال کی طرف سے آج سے سڑکوں کی صفائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس پر کئی دن لگ سکتے ہیں.
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حالیہ برف باری نے 20 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. بتایا گیا ہے کہ 12 فروری 1997 کو اس قسم کی برف باری ہوئی تھی، جس میں 20 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے. واضح رہے کہ برفانی تودے گرنے کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ نے کل یعنی منگل کے روز کھلنے والی لواری ٹنل کو عام ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے. دوسری جانب گزشتہ روز برفباری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہونے والے شاہراہ قراقرم کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں بیشتر کاروباری مراکز آج بھی بند رہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے 6000 آبادی والے علاقے گلتری کے مکینوں کو اشیاء ضرورت کی قلت کا سامنا ہے. سید انور شاہ، بی بی سی، سوات.
خیبر پختونخوا میں ہی رکتے ہیں، جہاں ضلع چارسدہ میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل اللہ گروپ کے ایک مدرسے سے مشکوک شدت پسندوں کی گرفتاری اور مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے اس کے لائسنس کی تجدید نہ کرائے جانے پر اسے سیل کر دیا گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
چارسدہ کی ضلع پولیس سربراہ سہیل خالد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ چارسدہ کے نواحی علاقے تنگی میں واقع جو آئی فے کے دینی مدرسے کے خلاف کاروائی صوبائی حکومت کے حکم پر کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم القرآن والسنت کے نام سے موسوم اس دینی مدرسے پر کچھ عرصہ پہلے خفیہ اداروں کی جانب سے 2 مرتبہ چھاپے مارے گئے اور دونوں مرتبہ وہاں سے مشکوک شدت پسند گرفتار کیے گئے. ان کے مطابق مذکورہ مدرسے کے لائسنس کی میعاد بھی ختم ہو گئی تھی، جس کی تجدید ابھی تک نہیں کرائی گئی. اسی وجہ سے اسے حکومتی احکامات کے تناظر میں بند کیا گیا ہے. دینی درسگاہ تعلیم القرآن والسنت چارسدہ کے نواحی علاقے تنگی میں واقع ہے، جہاں 400 کے قریب طلباء زیر تعلیم تھے. یہ مدرسہ تقریباً 19 سال قبل قائم کیا گیا تھا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مدرسے کی بندش کے بعد وہاں زیر تعلیم تمام طلباء اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں.
یہ تھے رفعت اللہ رکزئی. پاکستان میں فلموں کے سینسر بورڈ نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان اور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی انڈین فلم رئیس کو پاس کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ فلم پاکستان میں بھارتی فلموں پر سے پابندی ہٹنے کے باوجود ریلیز نہیں ہو سکے گی، تو سینسر بورڈ کو اس فلم پر کیا اعتراض ہے؟ تفصیلات کے لیے میں نے کراچی میں نامہ نگار حسن کاظمی سے بات کی.
یہ پہلی بات تو یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی فلم کو سینسر بورڈ نے سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کیا. اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اور اس بارے میں سینسر بورڈ کوئی اپنا سرکاری موقف دینے سے انکار کر رہا ہے. میں آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ اس فلم کا جو ایک سینسر دیکھتا ہے اس فلم کو، وہ جمعے کو ہوا تھا اور عموماً اس کے 1 گھنٹے کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو جمعے کو نہیں کیا. ہفتہ اتوار کا دن گزار کے پیر کی سپہر کو جا کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور عموماً جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی فلم پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر فل بورڈ بیٹھتا ہے، یعنی عموماً سینسر بورڈ کی جو ویئنگ ہوتی ہے اس میں 1, 2, 3, 4, 5 ممبرز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایشوز میں پھر سارے ممبرز کو بلا کے ایک فل بورڈ ہوتا ہے. وہ فل بورڈ بھی نہیں بلایا گیا، جبکہ ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ فل بورڈ بلا لیا جائے، لیکن وہ نہیں بلایا گیا.
اچھا، مجھے مختصراً صرف یہ اور بتائیے کہ ایسی اور کتنی فلمیں ہیں انڈین جو پاکستان کے سینسر بورڈ سے کلیئرنس کی منتظر ہیں؟
جی، اصل میں عموماً ہوتا یہ کہ ہر فلم اپنی ریلیز سے 3 یا 4 دن پہلے سینسر ہوتی ہے. تو ابھی سب سے جو پہلی فلم ہے وہ تو اکشے کمار کی فلم ہے جولی ایل ایل بی 2، جو جولی ایل ایل بی کا سیکول ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس کا جو سینسر ہوگا وہ 7 یا 8 تاریخ کو ہوگا. تو ابھی جو سب سے بڑی فلم آ رہی ہے وہ تو یہ آ رہی ہے. اس کے بعد مارچ میں ایک فلم ہے جس میں आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वो उसका सेंसर होगा। इसके बीच में जो है वो चंद छोटी फिल्मों की बारे में, मतलब दंगल के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जो कि पाकिस्तानी सिनेमा में ये जो गैर आलानी पाबंदी थी वो खत्म होने हो गई है, तो अब दंगल को भी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है, तो मुमकिन है कि अगले हफ्ते तक दंगल का भी कोई सेंसर के सामने पेश की जाए।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निजी टीवी चैनल बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा पर ताहुकुम सानी पाबंदी आयद कर दी है। अदालत उज़्मा ने मुतालिका निजी टीवी की इंतजामिया को खबरदार किया है कि अदालती हुक्म के बावजूद अगर ये प्रोग्राम नशर किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
निजी टीवी चैनल बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा के खिलाफ पैमरा की अपील की समाअत जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर बोल न्यूज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस्मान शाहिद ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल टीवी को कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ, जिस पर बेंच के सरबराह का कहना था कि अगर उन्हें कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ तो फिर वो कमरा अदालत में क्या लेने आए हैं। समाअत के दौरान पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि पैमरा के हुक्म और अदालत में जेर समाअत मामले के बावजूद बोल टीवी पर प्रोग्राम नशर किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने बरहमी का इजहार करते हुए बोल टीवी की इंतजामिया के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि बोल टीवी प्रोग्राम खुद रोकेगा या फिर इस बारे में कोई हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा। मजकूरा निजी टीवी के नुमाइंदे ने अदालत को प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा के बंद होने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तरफ से पैमरा की दरखास्त के साथ फरीक बनने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत का कहना था कि एक ही दरखास्त के साथ मुतादिद दरखास्तें नहीं ली जा सकती, इसके लिए मुतलका फोरम से रजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ह रहे कि पैमरा ने गुज़श्ता माह 26 जनवरी को अपने एक हुक्मनामे में बोल टीवी के एंकर आमर लियाकत की मेजबानी में नशर होने वाले प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा पर फौरी और मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम टीवी की इंतजामिया ने इन अहकामात के बावजूद न सिर्फ प्रोग्राम चलाया बल्कि उसके इश्तहारात भी नशर किए। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर बोल इंतजामिया ने वजाहत करने के बजाय सिंध हाई कोर्ट में पैमरा के नोटिस को चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत आलिया ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए कहा कि बोल इंतजामिया अदालत का हतमी फैसला आने तक इस प्रोग्राम को नशर कर सकती है। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और अब कुछ मौसीकी का जिक्र। सूफी मौसीकी सदियों से इस खित्ते के लोगों को महसूस करती रही है। लाहौर में पहली मरतबा ईरानी क्लासिकी मौसीकी और पाकिस्तानी कव्वाली को एक साथ पेश किया गया। मौसीकी के इस मेले का अहवाल सुनते हैं हिना सईद से, जिनकी रिपोर्ट एक सौती झलकी से शुरू हो रही है।
इंकलाब ईरान की 38वीं सालगिरह के मौके पर मशहूर ईरानी म्यूजिकल ग्रुप कूक ने अलहमरा हॉल में सूफी मौसीकी का साज छेड़ा तो एक अलग ही समा बन गया। ईरानी मौसीकी के इस रिवायती फेस्टिवल में शरीक कूक बैंड ने शायर मशरिक इलामा इकबाल का फारसी कलाम पेश किया और इनकलाब ईरान की रिवायती धुनों से सुर और साज का जादू जगाया। बीबीसी से बात करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी लाहौर सैयद जीशान का कहना था कि दोनों मुल्कों को सकाफत के जरिए करीब लाया जा सकता है।
ये एक किस्म का सूफी गाला स्टाइल है कि एक ईरान की तरफ से सूफी म्यूजिक और एक पाकिस्तान की तरफ से सूफी म्यूजिक जो आपस में मोहब्बतों को बढ़ाएगा और दूरियों को कम करने का सबब।
फेस्टिवल में शरीक ईरानी बैंड कूक के मौसीकार अमीर परवेज अहमदी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से बहुत खूबसूरत यादें ले जा रहे हैं।
We are so happy to visit your country for first time. It was so wonderful. You have very very good people, very happy people, very friendly people. All of us come back our home with a lot of good memorial in this country.
इस मौके पर पाकिस्तान के माया नाज फनकार शेर मियां दाद ने फने कवाली के उस्ताद अमीर खुसरो के फारसी कलाम से महफिल में रंग जमा दिया। ईरान और پاکستان کی صوفی موسیقی کے اس حسین امتزاج سے شائقین نے خوب لطف اٹھایا۔
تصوف کی سرزمین ہے ایران اور وہاں کے شعرا نے تصوف میں بہت بڑا کام کیا، اور چونکہ وہاں کے شعرا اور وہاں کی موسیقی مل کر ایک خطے کے لیے انتہائی محبت کا اور امن کا پیغام اجاگر کرتی ہے، تو پاکستان میں بھی ہم نے ان کو سنا ہے، پہلی دفعہ پرفارمنس ان کی میں نے سنی ہے، تو بڑا زبردست، بہت ہی خوبصورت۔
موسیقی کی ایک اپنی لغت ہوتی ہے، موسیقی میں جو آواز ہے وہی اس کی پہچان ہے اور وہی انسان کو سرور دیتی ہے، وہ کسی ملک کی موسیقی ہو، کسی کلچر کی ہو، موسیقی جو ہے اس کی اپنی زبان ہوتی ہے۔
ایران پاکستان دوستی کی یہ ثقافتی جھلک دونوں ملکوں کی عوام کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حاضرین کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ایسے پروگرامز تسلسل سے ہوتے رہنے چاہیے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
آئیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کی ایک جھلک دکھا دیں۔ اس وقت bbcurdu.com پر سب سے بڑی خبر امریکہ سے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سفری پابندی بحال ہوئی تو پھر افراتفری پھیل جائے گی۔ اس کے علاوہ رئیس کو پاکستان میں نمائش کی اجازت نہ ملنے کی خبر کافی پڑھی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عامر لیاقت کا پروگرام بند، اور باقی سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سن 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن میں سیاسی تبدیلی لانے اور تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بہتر بنانے کے بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ پچھلے دنوں صوبے کے وزیر تعلیم عاطف خان اور وزیر صحت شاہرام خان لندن آئے ہوئے تھے، برطانوی حکومت کے ساتھ دیگر اشتراکی منصوبوں کے سلسلے میں ملاقاتوں کے لیے۔ لندن میں ہماری ساتھی امبر خیری نے ان سے قبائلی علاقوں میں اصلاحات، سیاست میں پیسے کے کردار اور تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پی ٹی آئی کی کارکردگی سمیت دیگر موضوعات پر بات کی۔ پہلا سوال ان کا وزیر تعلیم عاطف خان سے تھا، اور وہ یہ کہ صوبے میں تعلیم کے لیے پی ٹی آئی کیا بہتری لا سکی ہے۔
ایک تو نمبر ون، جب ہماری حکومت بنی تو آبویسلی تعلیم ایک پرائیورٹی ہے، اور سب سے زیادہ بجٹ ہم نے انکریز بھی سب سے زیادہ بجٹ میں لائے ہیں، سارے صوبوں میں سب سے زیادہ بجٹ ہم تعلیم کو دے رہے ہیں، تو یہ سیریسنس شو کرتی ہے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے۔ جب آپ اس پہ واقعی پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک سیریسنس ہے۔ اور جو ہم کر پائے ہیں، اگر دو تین چیزیں میں آپ کو میجر بتاؤں، ایک تو نمبر ون، ہم نے ٹیچرز ریکروٹمنٹ بالکل 100% میرٹ پہ کر لی ہے۔ 40,000 ہم نے ریکروٹ کر لیا اور 15,000 اور کر رہے ہیں۔ پھر نمبر ٹو، جو ہم نے اس پہ کیا، یہ مانیٹرنگ کا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہم نے بنایا۔ ایک پرابلم تھی وہاں پہ، ایشو تھا غیر حاضری کا، ٹیچر آتے نہیں تھے، کوئی باہر نوکریاں کر رہے تھے، بہت زیادہ پرابلمس تھی اور کروڑوں روپے کی تنخواہیں فضول جا رہی تھی، تو وہ ہم نے ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک بنایا ہے، اور وہ بہت زبردست اس کے ریزلٹ آ رہے ہیں۔ تیسری، ہم نے ٹیچرز ٹریننگ پہ توجہ دی ہے۔ اسٹرکچرڈ ٹیچر ٹریننگ نہیں تھی، برٹش کاؤنسل سے ہم نے اگریمنٹ کیا ہے، اس پہ 56 کروڑ روپے لگیں گے اور 83,000 ٹیچرز وہ ہمارے ٹرین کریں گے انگلش میں، میتھس میں اور سائنس میں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ریکروٹمنٹ ٹیچرز کی ٹھیک ہو، ان کی اگر آپ گورننس بہتر کریں، اور تیسرا اگر پراپرلی ان کو ٹرین کریں، تو اس سے آنے والے وقت میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ۔
اچھا، آپ نے ٹیچرز کی اور ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹریننگ کی بات کی، لیکن اگر ہم بات کریں نصاب کی، جو عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ANP صوبے میں، آپ لوگوں سے پہلے ان کی حکومت تھی، اور ان کی جانب سے ایک بڑی تنقید ہے آپ کی حکومت پر کہ آپ نے اپنے اتحادی یعنی جماعت اسلامی کے دباؤ میں آ کر جو نصاب ہے نصاب تعلیم اس میں بڑی تبدیلیاں کی خاص کر تاریخ کے حوالے سے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ دیکھیں وہاں پہ یہ ایک بہت عجیب سا ایشو ہے ہمارے لیے. وہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ لابی ہے اور یہ انٹرنیشنل این جی اوز کے ذریعے اس میں سے چیزیں آپ نکال رہے ہیں اسلام سے متعلق اور اس سے متعلق. اور دوسری سائڈ پہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو فنڈامنٹلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی, میرا ایز اے ایجوکیشن منسٹر, یہ کلیئر کٹ ایک سٹینڈ ہے کہ ہم بالکل بچوں کو تعلیم نہ ہم ایک ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں نہ ہم دوسرے ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں. ہمیں صرف اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ باقی دنیا کے ساتھ باقی صوبوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. جو 2006 کا کریکولم ہے وہی چل رہا ہے, اس کے بیس پہ جو پورے پاکستان میں وہی چل رہا ہے, اس کے بیس پہ جو بکس بنی تھی ہماری جب حکومت آئی تقریباً 99% بکس اس وقت تک این پی کے دور کی وہ ہو چکی تھی جی. اور ہمارے دور میں 214 بکس ہیں ٹوٹل, اور اس میں سے چار صرف ہمارے دور میں پرنٹ ہوئی ہیں. اس میں کوئی مطلب اس طرح کی بات نہیں ہے جس پہ کوئی اعتراض کرے, لیکن مطلب اعتراض فور دا سیک آف اعتراض تو ہو سکتا ہے. نصاب میں ہم بالکل ایز اے پالیسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایکسٹریم پہ نہیں لے کے جانا چاہتے.
یہ صحیح نہیں ہے کہ جو خدائی خدمتگار تحریک تھی اس کا ذکر
نہیں. یہ آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں, اس وقت ان کا خیال تھا کہ شاید باچا خان کو یا جماعت اسلامی کے کہنے پہ نکال لیں. جب ان سے ہماری میٹنگ ہوئی میں نے کہا کہ باچا خان ایک لیڈر تھا اس علاقے کا, ایک پولیٹیکل اس کی اچیومنٹ ہے, اس کا ایک کام ہے, تو ہم کیوں اس میں سے نکالیں؟ تو اگر کسی پارٹی کو جماعت اسلامی کو وہ تھا تو ہم نے کہا کہ آپ کسی کو ڈالنا چاہتے ہیں, اگر آپ ریلیونٹ سمجھتے ہیں تو اس کو ایک پروسیس سے گزار کے, اس کا ڈائریکٹریٹ ہے اپنا کریکولم کا اور ٹیچر ٹریننگ کا, تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ ہم دے دیتے ہیں, اگر وہ آپ کو ایسی ضروری شخصیت سمجھتے ہیں تو ہم ان کو ڈال دیں گے. کیا ضرورت ہے کانٹروورسی میں پڑھنے کی کہ جی اس کو نکال دیا اس کو نکال دیا؟ تو وہ مسئلہ پرانا تھا لیکن وہ حل ہو چکا ہے, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اچھا شہرام خان صاحب, آپ سے اگر پوچھیں تو آپ صحت کی جو آپ وزارت ہے آپ کے پاس, تو اس میں مطلب خیبر پختونخوا میں کیا خاص بات ہوئی ہے اس حوالے سے, کوئی کامیابی آپ کی حکومت نے, کیونکہ بڑے وعدے تھے آپ لوگوں کے صحت اور تعلیم اور انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ, تو کیا آپ کیا کر سکیں؟
ہیلتھ جس راتف نے کہا ایجوکیشن اور ہیلتھ, یہ بہت یہ سوشل سیکٹر ہیں, صحیح ڈیولپمنٹ اسی میں ہوتی ہے تو معاشرہ اٹھتا ہے ترقی کرتا ہے. ہمیں چیلنجز بہت زیادہ تھے, ایک تو یہ تھا کہ ہماری بہت ساری پوزیشنز جو تھی وہ خالی تھی. ہاسپٹلز میں فار فلانگ ایریا میں ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں تھے, ایڈورٹائز کرتے تھے, سیلری اتنی تھی نہیں کہ ڈاکٹر کو اپیل اٹریکٹ کر سکے وہ دیر جائے چترال جائے. ایون سوا بھی جانا بھی ایٹ ٹائمز یا مردان کے کسی فار فلانگ ایریا میں ڈاکٹر کو تھا کہ جی ہم پشاور میں رہیں اپٹ آباد میں رہیں سیٹلڈ ایریا میں رہیں. ہم نے تنخواہیں بڑھائیں, آج الحمد للہ ڈاکٹرز کی پوزیشن میجورٹی فلڈ ہے. 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 90-95% ڈیفینیٹلی فل ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ صحت انصاف کارڈ ایک پروگرام ہم نے ہیلتھ انشورنس کا جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی جیب سے 51% پاپولیشن کو صحت انصاف کارڈ کا پروجیکٹ انٹروڈیوس کروایا اکراس دا بورڈ. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو اس کو دوں گا اور یہ میری پارٹی کا نہیں اس کو نہیں دوں گا.
تو کس کس کو ملے ہیں
وہ؟ جی جو اکراس دا بورڈ ایک سروے ہوا تھا 2010 میں,
تو مطلب وہ
اس میں ایک سروے ہے, اس میں 24 پوائنٹ کا جو جس کا سکور ہے وہ اکراس دا بورڈ پورے خیبر پختونخوا میں جو بھی ہے 51% پاپولیشن کو صحت انصاف کارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی طرف سے دے رہی ہے.
51% کا مطلب ہے جن کی مطلب انکم لو
ہے. جی انکم لو ہے اور اس کا وہ جو سروے ہوا تھا اس میں 24 پوائنٹس جس کے سکور بنتا ہے غربت کی اس کی ریشو کے حساب سے, تو اس کو وہ صحت انصاف کارڈ ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کو ہم نے اٹانومی دی پروفیشنل طریقے سے چلانے کے لیے. آج آپ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس چلے جائیں, بڑا ہاسپٹل ہے صوبے کا, کے ٹی ایچ چلے جائیں, ایل آر ایچ چلے جائیں, ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں. پہلے سیاسی مداخلت ہوتی تھی, ابھی پروفیشنل لوگ بورڈز بنائے ہیں وہ اس کو بیٹھ کے چلاتے ہیں. فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہم نے ان کو دی ہے اور پروفیشنلزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ سٹیپس ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. پہلے سیاسی مداخلت ہوتی تھی, ڈاکٹرز کو ٹیکنیکل سٹاف کو کوئی 900 ایکسٹرا نرسز پوزیشنز ہم نے کریٹ کی, سپورٹ سٹاف ہے اور ٹیکنیشینز جو سپورٹ سٹاف ہے کوئی 1500 وہ ہم نے کریٹ کی. ہم نے سسٹم ان کو لائے جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ صوبے کا ہیلتھ کا سسٹم جو ہے ہم نے ٹریک پہ ڈال دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں اور بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ.
لیکن یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہوئی ہیں, ایک تو ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنل, ایک ریزسٹنس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ادارے ایک طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کرپشن کی بھی گنجائش ان بلٹ ہوتی ہے مختلف اس طرح. اس کو کس طرح آپ نے درست کیا ہے؟ اس کے لیے کیا
سب سے بڑا چیلنج ہمیں وہاں پہ وہ لوگ میرٹ پہ آئے, وہ فیصلے میرٹ پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو آپ کی بائنگ ہوتی ہے کک بیکس نہیں ہوتے ابھی, بالکل کلیئر
ایک
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ختم ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے ہوتا تھا اس سے ہم بہت بہتر ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک سروے جب 2012 میں ہوئی تھی تو اس وقت خیبر پختونخوا کرپشن کے اس میں سب سے اوپر تھا. آج جو انہوں نے سروے کی ہے, خیبر پختونخوا پاکستان کے سارے صوبوں میں سب سے کم ترین سطح پہ جو ہے کرپشن خیبر پختونخوا میں ہے, وہ چیزیں نیچے آ گئی ہیں. تو 100% تو کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتا.
تو آپ لوگوں سے میں پوچھوں, آپ دونوں نے کہا ہے کہ بجٹس آپ نے بڑھائے ہیں, پیسہ زیادہ آپ نے ڈالا ہے, لیکن یہ کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں فاٹا ریفارمز کی, اور یہ بھی بات چل رہی ہے کہ قبائلی علاقوں کو پھر خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے گا, تو اس میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ ایک محدود تو بجٹ ہوگا تو ڈیولپمنٹ آپ کس طرح کریں گے؟
وہاں کے حالات واقعی بڑے تکلیف دہ حالات ہیں, وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, تو یہ صوبے کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اس کے لیے واقعی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی, بڑی اسمارٹ پلاننگ کی ضرورت ہوگی, کریٹیویٹی کی ضرورت ہوگی. یہ ایک چیلنج ڈیفینیٹلی ہوگا صوبے کو, لیکن ونس دے ایک صوبے کا حصہ بن جاتے ہیں تو صوبائی حکومت کی ریسپانسبلٹی بن جائے گی.
اس میں میں ایڈ کروں, ایک تو نمبر ون جو فاٹا کے لیے ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ وہ ایک وار ہٹ ایریا ہے اور وہاں پہ جو آپریشنز ہوئے ہیں, مسئلے مسائل ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک بجٹ ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ یہ اضافی پیسے ملیں گے اور وہ اس ایریا پہ لگے گا. تو وہ اگر صوبے کے ساتھ مل جائیں تو وہ صوبے کے تھرو وہ پیسہ لگے گا, اور اگر نہ ملے جس طرح بھی ہے تو وہ پیسہ وہاں لگے گا. تو ایک تو وہ اماؤنٹ بھی آ جائے گی. پھر نمبر ٹو, جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو وہ ہوتی ہے پیسے, جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے فائنانس کمیشن کے ذریعے, وہ اس کی سرٹن پاپولیشن ہے فاٹا کی, تو پاپولیشن کے حساب سے پیسہ جاتا ہے. تو وہ پیسہ وہاں سے پھر فاٹا کو نہیں جائے گا, وہ صوبے کو آئے گا, صوبے کے تھرو لے گا. تو اگر ان کی آبادی ہمارے ساتھ آ جاتی ہے تو ان کے حصے کا پیسہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا. تو اس سے لیکن آبویسلی چیلنج ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ, ہاسپٹل, اسکولس, مطلب روڈز کا بہت فقدان ہے, تو آبویسلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
آپ دونوں جو ہیں وزیر ہیں, صوبائی وزیر ہیں, منتخب اراکین ہیں اسمبلی کے, لیکن آپ نسبتاً نوجوان ہیں جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں ان کے مقابلے میں. تو آپ اور میرے خیال آپ کا یہ پہلا تجربہ ہے سیاسی, عاطف صاحب, تو یہ بتائیں آپ دونوں کہ یہ آپ اب مستقبل میں بھی سیاست میں ہی رہیں گے؟
انشاءاللہ اگر پاکستان اور صوبہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ہم ریٹائرمنٹ لے لیں, لیکن یہ کہ جب تک یہ ہوتا نہیں ہو تو اس وقت تک.
ویسے سیاست میں پیسہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں پیسے کے بغیر کوئی آ سکتا ہے اس فیلڈ میں؟
دیکھیں جی, تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں جو انتہائی غریب گھرانے سے ہیں, مڈل کلاس سے بھی ان کی کم ہے, نوجوان ہیں, اور ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا, لوگوں نے عمران خان کو تحریک انصاف کو ووٹ دیا, وہ آج ممبر پارلیمنٹ ہیں, کچھ صوبے میں ہیں, کچھ مرکز میں ہیں. تحریک انصاف نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ روایتی اور معروسی سیاست سے نکل کے تبدیلی والی, نوجوانوں والی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بنسبتاً نوجوان ہیں جو آپ پہلے, اور ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی منسٹر تو دو منٹ دیکھ کے پریشان کہ جی آپ منسٹر ہیں لگتے نہیں ہیں
جی, آپ اسٹوڈنٹ.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان لوگ آ رہے ہیں جن کے لیے ملک ہے اور جو مطلب جو ملک کو ابھی چلائیں گے.
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان اور وزیر صحت شاہرام خان ہماری ساتھی عمبر خیری سے بات کر رہے تھے. آج کے سیربین میں شامل زیادہ تر خبریں پوری تفصیل کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, پتہ آپ کو معلوم ہی ہے, bbcurdu.com, جہاں طرح طرح کے دلچسپ فیچر اور تجزیے بھی موجود ہیں. پیناما لیکس پر ہمارا خصوصی زمیمہ کافی مقبول ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. bbcurdu.com کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیے گا. سیربین اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر شمائلہ جعفری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم کے ساتھ سہیل حلیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. لیکن پہلے خبروں کا خلاصہ جو پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال عام شہریوں کی ہلاکتیں 8 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوئیں, جن میں 900 سے زائد بچے تھے. کراچی میں افغان کونسل خانے میں ایک محافظ نے فائرنگ کر کے وہاں تعینات تھرڈ سیکرٹری کو ہلاک کر دیا ہے. چین نے ایران پہ لگائی جانے والی پابندیوں پہ امریکہ کی حکومت سے سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے. چین کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے چینی کاروباری اداروں کو نقصان پہنچے گا. ایپل, فیس بک اور گوگل سمیت کئی بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کی جانب سے اپیل کورٹ میں جمع کرائی جانے والی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سفری پابندیوں سے امریکہ میں کاروبار کو خاصا نقصان پہنچا ہے. صومالیہ میں شدت پسند گروپ الشباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کرنے کے الزام میں 4 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.